الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله وقال الله تبارك وتعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. آج کی نشست میں سیاسی امور و معاملات کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ویسے تو بنیادی طور پر ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ملکی سیاسی معاملات پر تبصرے بھی فرمایا کرتے تھے اور بجا طور پر آج بھی ان کے بہت سارے شارٹ کلپس ہیں جو زبان زد عام ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی تھی اس کی روشنی میں جو ملک و ملت کی بہتری کے لیے وہ تبصرے کیا کرتے تھے اس تبصرے کرنے کے دوران میں بھی کئی مرتبہ انہوں نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ سیاسی امور پر تبصرہ کیوں ضروری ہے اور پھر اسی تناظر میں ہمارے دین میں سیاست کی اہمیت کیا ہے اور ہم اگر سیاست پر کلام کرتے ہیں تبصرہ کرتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے لیے دینی دلائل ہمارے پاس کیا ہیں. گزشتہ دنوں میری بھی ایک ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی اور اس وقت وہ سوشل میڈیا پر کچھ زیادہ ہی اس کا چرچا ہوا ہے. ان کی جماعت کی طرف سے تو اس بات کا ذکر کیا گیا سوشل میڈیا پر کہ بھئی بڑی تحسین کا معاملہ ہوا اور بڑے دینی حضرات جو ہیں وہ آ کر ان کی جو ہے وہ تحسین کر رہے ہیں. یہ وہاں سے اس طرح کی بات آئی. بہرحال ہم نصر و خیر خواہی کے جذبے سے گئے تھے جس کا پس منظر میں آخر میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ. لیکن بہرحال ایک مسجد کی ذمہ داری بھی ہے جمعے کی خطابت کی, تو یہاں ہزاروں نمازی آتے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی, تو ضروری ہے کہ ذرا پھر سے وہ مقدمہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب پیش کیا کرتے تھے کہ بھئی سیاست کی اہمیت کیا ہے اور سیاسی امور پر تبصرے کی اہمیت کیا ہے اور ہم کس درجے میں سیاست میں حصہ لیتے ہیں, اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ان کی طویل تقریر ہے 1993 کی, اس پوری تقریر کو تو یہاں پر پیش کرنا ممکن نہیں ہے, نہ وہ الفاظ اور نہ وہ انداز میرے پاس ہے نہ وہ وقت ہمارے پاس ہے. لیکن جو مختصر وقت ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ دین اور سیاست کا تعلق کیا ہے. ہے بڑا حساس موضوع اسے کہ بعض وہ لوگ کہ جن کے سامنے دین کا جامع تصور نہ ہو وہ تو سیاست کو گالی ہی سمجھتے ہیں, تو اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ اس کی ذیل میں آ جائے گی کہ دین اور سیاست کا تعلق کیا ہے. پھر ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ایک ملک ہے اور جیسا بھی ہے بھارت اس میں ایک نظام چل رہا ہے, تو اس پاکستان کے معروضی حالات کے حوالے سے کچھ تبصرہ ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ کیوں ہم نے حاصل کیا اور اس کی بقا اگر ہو سکتی ہے استحکام اگر ہو سکتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی. پھر یہ گزارش بھی ہم رکھ دیں گے کہ سیاسی امور کے اعتبار سے ہم تبصرہ کیوں کرتے ہیں اور مزید یہ کہ ہم سیاست میں کس درجے میں جو ہے وہ شامل ہیں, تو اس کا بھی ذکر آ جائے گا. ایک نظری سیاست ہوتی ہے اور ایک عملی سیاست ہوتی ہے, وہ نقطہ اگر واضح ہو جائے تو انشاءاللہ بات بڑی وضاحت سے ہمارے سامنے آ جائے گی. اور پھر یہ بات کہ اس وقت جو بھی ملکی صورتحال ہے اس کے تعلق سے ہمارا مشورہ کیا ہے, اور مزید یہ کہ جو سیاست پر گفتگو ہمارے ہاں چل رہی ہے دونوں طرف سے, اس وقت کی حکومت ہو اور اپوزیشن ہو, اور جلسوں میں جو زبان اختیار کی جا رہی ہے یہ ہم نے عید کے خطبے میں بھی ذکر کر دیا, جمعے کے خطبات میں بھی اس کا ذکر آ گیا کہ جو اخلاقیات کا بیڑا غرق ہوا ہے ستیہ ناس ہوا ہے اللہ کی پناہ اس پر بھی توجہ دلانا ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر جو بھی ہمارے سیاستدان ہوں خواہ وہ اپوزیشن میں ہیں یا حکمراں ہیں یا اور ذمہ دار اس ملک و ملت کے, ان سے ملاقاتیں اگر ہوں یا ان کے سامنے کوئی بات رکھی جائے تو وہ کیا ہو اور اس کی دلیل کیا ہے اور اس کا جذبہ کیا ہونا چاہیے. یہ کچھ باتیں جو انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گا کہ اس مختصر وقت میں جمعے کے خطاب میں ہمارے سامنے آ جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اور سیاست کا تعلق کیا ہے. ہم دین اسلام کو مانتے ہیں اور اللہ تعالی نے نظام زندگی کے طور پر دین اسلام عطا فرمایا, اور اللہ تقاضا بھی کرتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت 208 میں کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور تاریخ انسانی اور انبیاء کی تاریخ بتاتی ہے کہ سیاست کا معاملہ یعنی معاشرہ ہو، ملک ہو، اس کا انتظام، اس کے معاملات، ان کو چلایا جانا، اگر اس کا نام سیاست ہے تو یہ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں واضح حدیث ہمیں ملتی ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، لفظ سیاست ہے حدیث میں، بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے معاملات، انتظامی امور وہ انبیاء چلایا کرتے تھے، جب ایک نبی چلے جاتے دنیا سے دوسرے نبی ان کے خلیفہ بنتے، ان کی نیابت کرتے، حتیٰ کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، اس تعلق سے یہ تو انبیاء نے کام کیا ہے، ملک و ملت کے معاملات کو چلانا، معاشروں کے معاملات کو چلانا، یہ انتظامی اعتبار سے چلایا جانا، یہ کام تو انبیاء اور رسل نے بھی انجام دیا، اور اگر اجتماعی معاملات وہاں اگر اللہ کا حکم نہ چلے تو ہم پورے دین پر عمل نہیں کر سکتے، قرآن حکیم کہتا ہے تین مرتبہ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم صرف مسجد میں نہ چلے، یہ معاشرے میں بھی چلے، کاروبار میں بھی چلے، معیشت، عدالت، ریاست کے امور میں بھی چلے، یہ ہے اسلام کا تقاضا۔ تو پہلی بات، یہ سیاست کا معاملہ دین کا حصہ اس معنی میں ہے کہ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کا مطالبہ فقط انفرادی زندگی میں نہیں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی ہے۔ دوسری بات اسی تسلسل میں، اگر ایک اسلامی ریاست واقعتاً قائم ہو اور وہاں معاملات اللہ اور اس رسول علیہ السلام کے حکم کے مطابق چلیں تو یہ تو معاملہ اس سیاست کا عبادت کا درجہ حاصل کر جائے گا، اور یہ کار نبوت بھی ہے، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ انبیاء جو تھے بنی اسرائیل کے، وہ اپنے لوگوں کے انتظامی معاملات کو، سیاست کے معاملات کو بھی چلاتے تھے۔ تو اگر اللہ کا حکم واقعتا نافذ ہو اور اس کی تعلیم کے مطابق یہ ملکی انتظام چلایا جا رہا ہو تو یہ سارا طرز عمل کوئی دین سے باہر نہیں، یہ عین دین کا تقاضا ہے اور یہ عبادت بھی ہوگی، اور انبیاء اور رسل نے کام بھی کر کے دکھایا ہے۔ بہرحال وہ جو اقبال نے کہا کہ جدا ہو جو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اگر اللہ کا حکم نافذ نہیں ہوگا تو ظالموں کا حکم چلے گا، پھر ظلم ہوگا، مخلوق خدا پستی رہے گی ظلم و ستم کی چکی میں۔ تیسری بات اس ذمن میں یہ ہے، ایک غیر اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت نہیں ہے، ایک غیر اسلامی حکومت ہو اور اس کی موجودگی میں اگر کہیں کوئی منصب پیش کرنے کا موقع آئے یا کسی کو منصب پیش کیا جائے تو لوگوں کی بہبود کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ایسے منصب کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں مثال آئی کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام جب موجود ہیں تو اس وقت کا بادشاہ کوئی اللہ کی وحی کے مطابق تو نظام نہیں چلا رہا تھا، مگر یوسف علیہ السلام نے پیشکش قبول کی۔ اس سے پہلے کا واقعہ ہمیں پتہ ہے، خواب کی تعبیر بتایا جانا اور جو قحط کا معاملہ آئے گا اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے، اس معاملے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب کو جب اس نے دیکھا بادشاہ نے، تو خود پیشکش کی ہے یوسف علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس پیشکش کو قبول کیا۔ کس کے لیے؟ لوگوں کی بہبود کے لیے۔ تو غیر اسلامی حکومت تھی، مگر ان سے متاثر ہو کر بادشاہ نے پیشکش کی، وہ انہوں نے قبول کی لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ البتہ یاد رہے، خود سے اپنے آپ کو پیش کرنا، جی میں بڑا ڈیزرو کرتا ہوں، میں بڑا استحقاق رکھتا ہوں، میرا بڑا حق ہے، مجھے جو ہے وہ منصب ملنا چاہیے، یہ قطعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس کے وہاں پیشکش کی گئی ہے بادشاہ کی طرف سے۔ چوتھی بات اس ضمن میں یہ ہے کہ نظام حکومت اگر غیر اسلامی ہو، جہاں شریعت کی بالا دستی نہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم یا قانون کو بالادست نہ مانا جاتا ہو، جیسے بہت سارے غیر مسلم ممالک اور کئی ایک مسلم ممالک بھی۔ بہرحال اگلی بات یہ ہے کہ اگر نظام حکومت غیر اسلامی ہو تو وہاں پر منصب کا حصول تو بالکل ہی غلط ہوگا۔ بعض فقہا خاص طور پر عالم عرب کے، وہ تو اس کو کھلا حرام بھی قرار دیتے ہیں، دیگر فقہا نے اس سے کم تر بھی بات کہی ہے، لیکن یہ قطعاً پسندیدہ نہیں کہ نظام غیر اسلامی ہو، غیر اسلامی حکومت ہو اور اس میں کوئی آگے بڑھ کر منصب کے حصول کی کوششیں کرے۔ اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ اسلامی ریاست اگر قائم ہو جائے، واقعتاً نام کی نہیں کام کی، اگر اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو پھر قومی معاملات کو چلانے کے لیے، لوگوں کی بہبود کے لیے، ملک انتظام چلانے کے لیے اگر کوئی سیاست میں آتا ہے، عملی سیاست میں آتا ہے، حصہ لے کر کوشش کرتا ہے کہ وہ اقتدار میں آئے اور ملک و ملت کی بہبود کے لیے کوشش کرے، بشرطے کہ اسلامی ریاست قائم ہے، اگر آتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے اجر و ثواب کی بات ہوگی، البتہ یہ سارا معاملہ نیت پر ہوگا کہ کون ملک و ملت کے نظام کو چلانے کے لیے آ رہا ہے اور کون اپنے مفادات کے لیے آ رہا ہے. وہ نیت تو پھر بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے. یہ پہلی بنیادی بات جس میں پانچ نقطے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ یہ سیاست دین کا حصہ ہے اور انبیاء اور رسل نے کام کر کے دکھایا, اور اسلامی ریاست اگر واقعتاً قائم ہو تو یہ ملک کے انتظامات کو چلانا یہ کار ثواب ہوگا, یہ عبادت کا معاملہ ہوگا, اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا حوالہ بھی دیا گیا. البتہ کہیں پیشکش کی جائے غیر اسلامی حکومت میں بھی, اور ایک شخص کو پیشکش کی جاتی ایک منصب کی جس کا وہ اپنے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا مخلوق خدا کا, تو یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ گیا. البتہ غیر اسلامی نظام حکومت ہے تو وہاں پر تو کوئی منصب کے حصول کی کوشش کرنا بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے, بلکہ بعض فقہا نے اس کو حرام تک کہا اور بعض کی رائے سے ذرا کم تر کی ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں سمجھتے اس کو. اور اسلامی ریاست اگر قائم ہے تو وہاں کے ملک و ملت کے معاملات کو چلانے کے لیے انتخابات کا بھی راستہ ہوگا, کچھ اور بھی ہوگا, اور منصب کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے اور مقصد ہے کہ اس نظام کو بہتر انداز سے چلا سکے, ملک و ملت کے معاملات صحیح طریقے پر چل سکیں, تو ٹھیک ہے, اجر و ثواب کی اس میں بات ہوگی. اگلا نقطہ ہے پاکستان کے معروضی حالات کے اعتبار سے. یہ تو اصولی بات آ گئی کہ ہمارا دین سیاست کی تعلیم دیتا ہے ملک و ملت کے انتظامات کو چلانے کے لیے. اچھا ویسے دلچسپ نقطہ سمجھ لیں, سیاست عربی زبان کا لفظ, حدیث میں بھی آیا, سیاست کا ویسے ترجمہ ہے انتظام, لیکن معروف طور پر انتظام ملکی معاملات کا, ورنہ سیاست تو گھر کی بھی ہوگی مثبت پہلو انتظام چلانا, سیاست کسی ادارے کی بھی ہوگی انتظام چلانا, سیاست کسی ملک کی بھی ہوگی انتظام چلانا, تو فی نفسی شے کوئی بری بات نہیں ہے. چلایا کون سا نظام جا رہا ہے اور چلایا کس طرح جا رہا ہے, یہ ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو پہلا نقطہ ہوا کہ ہمارے دین نے سیاست کے لیے رہنمائی دی ہے, اور یہ سیاست کو اگر دین سے جدا کریں گے تو چنگیزی ظلم و ستم کی سیوا پہ کوش میں کچھ اور میسر نہیں آئے گا. اگلا نقطہ وہ ہے پاکستان کے معروضی حالات کے تعلق سے. تو اصولی بات ہمارے سامنے آ گئی, اب چار پانچ نقطے پاکستان کے تعلق سے. پہلی بات, اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور ہم نے طے بھی کیا تھا اللہ خطہ زمین چاہیے جہاں تیری و تیرے رسول کی اطاعت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ بات سورہ حجرات کی پہلی آیت میں آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ. تو تمام معاملات میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو جائیں, اس کے لیے خطہ زمین پاکستان ہم نے مانگا تھا اللہ سے, اس لیے جانے دی گئی تھی. تو ملک تو اس کام کے لیے لیا گیا, نام بھی رکھ دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہم نے قرارداد مقاصد میں طے بھی کر دیا کہ حاکمیت اس ملک میں اللہ کے لیے ہے اور قانون ساز و کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. یہ اصولی باتیں تھیں, یہ تو ہوا, لیکن اصل بات عملاً کیا ہے؟ عملاً یہ ہے, معروضی حالات یہ ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے, اسلام کا نہیں. یہاں مسلمان بڑی تعداد میں رہتے ہیں, 97-98%, 22 کروڑ میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. اس کا نام بھی اسلامی ہے, لیکن یہ واقعتاً اسلامی ہے؟ یہ سود کے دھندے, یہ بے حیائی کا طوفان, یہ جوئے سٹے کا بازار, یہ شرعی سزاؤں کا نافذ نہ ہونا, زکات اور عشر کے حوالے سے احکامات کا نفاذ نہ ہونا, اسی ملک میں سارا کچھ ہے نا, تو یہ سب اسلام ہے؟ تو مسلمانوں کا ملک ہے, یہ اسلام کا کب بنا ہے؟ سخت بات ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے. تو پہلی اصولی بات, اس کا نام ہے اسلامی, جیسے ہمارا نام مسلمانوں والا, مگر جیسے ہم مسلمان ہیں اور بے نمازی بھی ہیں, مسلمان ہیں سود خوری بھی کرتے, مسلمان ہیں اور بھی گناہ کے کام کرتے, اس ملک کا نام بھی اسلامی ہے مگر قوانین غیر اسلامی, حرکتیں غیر اسلامی, ایسے ہی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو جیسے ہم جتنے مسلمان ویسا یہ ملک اتنا مسلمان, تو حقیقت میں اسلامی نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا ملک ہے. ہاں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا, اور اردو بولنے والا, پنجابی بولنے والا, سندھی بولنے والا, بلوچی بولنے والا, پشتو بولنے والا, بنگالی بولنے والا, اتنی زبانیں مختلف, کھانے پینے کے انداز مختلف, لباس کے انداز مختلف, نسلیں مختلف, خطے مختلف, جغرافیائی حالات مختلف, ان سب اختلاف رکھنے والوں کو جوڑا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے نے, کوئی شک نہیں. تو بنا اسلام کے نام پر, اگر بچے گا بھی تو اسلام کی وجہ سے. اسلام کو ہٹا دیں, زبان اوپر لے کر آئے, تعصب اوپر لے کر آئے. 71 میں دو لخت ہوا ملک کے نہیں, اور نام کیا رکھا انہوں نے, بنگلہ دیش. ارے دو پاکستان کر دیتے, مشرقی مغربی کیا مشکل تھی؟ نہیں, زبان بنگلہ. تو اگر اسلام سے نیچے آئیں تو اس ملک کا کوئی جواز رہتا نہیں ہے. پھر 22 ٹکڑے کر دیں کیونکہ زبانیں الگ ہیں, تو بنا ہے اسلام کے نام پر, محفوظ اگر رہے گا, مستحکم اگر رہے گا, اور اگر اس کا دوام و تسلسل ہم چاہتے ہیں تو اسلام سے کم تر پر یہ ملک محفوظ اور نہیں رہ سکتا, مستحکم نہیں رہ سکتا. یہی وجہ ہے اگر اسلام نہ لائے تو کوئی شہر میں جوڑنے والے نہیں. ہمارے ماضی کے حکمران بھی نعرے لگاتے رہے, سب نے نعرے لگائے. کوئی کہتا ہے معیشت کو اچھا کر دیں گے, کوئی کہتے باہر والوں سے تعلقات اچھے کر لیں گے, کوئی کہتا ہے سافٹ امیج دنیا کے سامنے پریزنٹ کر دیں گے, کوئی کہتا ہے پروگریسو امیج دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے. یہ سب کچھ کر کے ہم نے دیکھ لیا ہمارے مسائل بڑھتے گئے ہیں, کم نہیں ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ بنیاد ہے اس ملک کی, یا وجہ جواز ہے اس ملک کی, اسلام. تو مستحکم اگر یہ ہوگا تو وہ اسلام کے ہی نام پر ہوگا. اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ واقعتاً اسلامی ریاست نہیں ہے تو پھر ہم سیاست میں حصہ کیوں لیں بھائی؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے. اور وہ جواب کیا ہے؟ دیکھیے, سیاست کے دو بنیادی پہلو کر لیں, ایک ہے نظری سیاست اور ایک ہے عملی سیاست. ویسے تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں سیاسی ہے آج کل ہمارے, کیا خیال ہے؟ جو دہی لینے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے, واپس آ کر وہ بھی گھر میں تجزیے کر رہا ہوتا ہے. جو حجام کی دکان پر آدھا گھنٹہ بیٹھ کر آ جاتا ہے وہ بھی تجزیے کر رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک سیاست ہے نظری اعتبار سے اور ایک سیاست ہے عملی اعتبار سے. نظری سیاست کیا ہے؟ کوئی بھی شعور رکھنے والا انسان, وہ بے پرواہ تو نہیں ہو سکتا ملکی حالات سے, کوئی نہ کوئی رائے رکھے گا. شعور والا انسان, ہر شعور رکھنے والا انسان کوئی رائے بھی رکھے گا اور رائے رکھنے کے ساتھ اس کو پیش بھی کرے گا. آپ صحافیوں کو دیکھ لیں, بلکہ آج کل اس طرح اینکر پرسنس, کیا یہ سیاست میں, انتخابی سیاست میں حصہ لیتے ہیں؟ نہیں. مگر ساری دنیا ان کے رات کو جو ہے وہ ٹاک شو سنتی ہے, صبح تبصرے کرتی, اور حب تو حد یہ ہے کہ کیا حکمران, کیا اپوزیشن والے, وہ بھی دوسرے راستوں کے ذریعے انہی صحافیوں کو لوگوں کی ذہن سازی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور صحافی سے اوپر آ جائیں تو پورے پورے میڈیا ہاؤسز ہیں, یہ فلاں کا اور یہ فلاں کا. لیکن یہ لوگ میڈیا ہاؤسز والے انتخابات میں حصہ تو نہیں لیتے نا, مگر سیاست کر رہے ہیں, لوگوں کا ذہن بناتے ہیں, اینڈ سو آن. یہ ہے نظری سیاست کا معاملہ. اور ایک ہوتی ہے عملی سیاست. عملی سیاست کے بھی دو پہلو ہیں, یہ بڑا دلچسپ نکتا ہوگا کئی لوگوں کے لیے. عملی سیاست کا ایک پہلو ہے کہ ملک میں سیاست کا انتخابی نظام چل رہا ہے, انتخابی سیاست کا نظام چل رہا ہے, اس میں حصہ لو, اپنی بات کو بھی پیش کرو. حکمراں بن گئے تو جو اختیار آئے گا وہ استعمال کرو گے, ورنہ پوزیشن میں بیٹھ کے حکمرانوں کے خلاف باتیں کرو اور آئندہ الیکشن کی تیاری کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ اور پھر تم اپنے طور پر نظام کو چلانے کی کوشش کرو. یہ ہے عملی سیاست. اور اس عملی سیاست کا ایک معروف پہلو تو ہے انتخابی سیاست کا معاملہ. تو ہم, یعنی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت تنظیم اسلامی, ہم اس انتخابی سیاست کا بھی حصہ نہیں ہیں. یہ ایک ہے انقلابی سیاست, ہم اس کی بات کرتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ ذکر کر دو, جو نظری سیاست کا ذکر کیا, رائے پیش کرنا, وہ ہم کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تبصرے کیا کرتے تھے, حکمرانوں کو تک بات پہنچاتے تھے, اگر وہ خود آ کر ملتے تو بات پہنچاتے, کبھی جا کر بات پہنچاتے, کبھی خطاب جمعہ کے ذریعے بات پہنچاتے, ان کو مشورے بھی دیا کرتے تھے, تنقید بھی کیا کرتے تھے, کوئی خیر کی بات کسی کی طرف سے آتی تائید بھی کر دیا کرتے تھے. یہ بھی اصول کی بنیاد پر ہے, مگر کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں, جمعے کے خطبات میں بھی ذکر آ جاتا ہے. یہ ہے نظری سیاست کا معاملہ. جہاں تک عملی سیاست کا معاملہ, ہم انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لیتے, پورے شعور کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ سمجھتے ہیں. اور 75 سال کی گواہی بھی اب ہمارے سامنے ہے, اس راستے سے نظام چل سکتا ہے, بدل نہیں سکتا. اور نظام جب بھی بدلا ہے تاریخ میں, اور جب بھی بدلے گا وہ انقلاب کے راستے سے بدلے گا. تو ہم اس انقلابی سیاست کی بات کرتے ہیں, انقلابی راستے کی بات کرتے ہیں, نظام کو بدلنے کے لیے جد و جہد کی بات کرتے ہیں. اس مفہوم میں ہم سیاسی ہیں. ہم نظری سیاست میں بھی ہیں, تبصرے کرنا, رائے دینا, مشورے دینا, تنقید کرنا. اور ہم عملی سیاست میں, انتخابی سیاست کے میدان میں نہیں ہیں, مگر انقلابی سیاست کے میدان میں ہیں. اور ایک منظم جماعت کو تیار کر کے تحریک برپا کر کے شریعت کے نظام کی بالادستی کے لیے جد و جہد کرنے پر یقین رکھتے ہیں. اس اعتبار سے اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو ڈاکٹر سرار صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, ہم 75% ہم سیاسی ہیں, نظری سیاست کرتے وادی سیاست ہے, اور عملی سیاست میں ہم انتخابی سیاست میں نہیں ہیں بلکہ انقلابی سیاست میں ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ بہرحال نظام تو ابھی نہیں بدلتا ہوا نظر آ رہا, تو ہم کیا کریں درمیانی عرصے میں, ہم کیا کریں؟ تو دعوت کا کام ہے, تبلیغ کا کام ہے, اسلام کو نظام عدل کے طور پر پیش کرنا, اس کے محاسن کو بیان کرنا, باطل نظام اور شریعت نافذ نہ ہو تو اس کی تباہ کاریوں کو بیان کرنا, لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کرنا, ان میں شعوری ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرنا, ان کو اللہ والا بنانے کی کوشش کرنا, ان کو منظم کرنے کی کوشش کرنا, ایک منظم جماعت میں سم و تعاد کے ڈسپلن میں ان کو پرونے کی کوشش کرنا, اور پھر کبھی موقع آئے تو وقت کے نظام کو چیلنج کرنے کی ہم کوشش کریں. یہ تو کام ہمیں کرنا چاہیے اس درمیانی عرصے میں. اور ساتھ ساتھ بہرحال ملک ہمیں عزیز ہے, کیوں؟ اسی کے اسلام کے نام پر لیا تھا. ہماری محبت کسی انتخابی جماعت سے, ان انتخابی سیاست والی جماعت سے نہیں, ہماری محبت اسلام سے ہے اور ہماری محبت پاکستان سے ہے. کیوں؟ اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر. بہرحال ایک ہے اصولی معاملہ, وہ تو یہی ہے انتخابی سیاست کے راستے سے چہرے ہی بدلیں گے, نظام نہیں بدلے گا. یہ 75 سال کی گواہی اس ملک کے ہمارے سامنے ہے, انقلابی راستے کے بغیر نظام کبھی نہیں بدلا, نہ روس میں بدلا, نہ فرانس میں بدلا, نہ ایران میں بدلا. اور یہ سب کو چھوڑ دیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کر گئے وہ انقلابی راستے سے آیا تھا, ورنہ مکے والوں نے تو پیشکش کر دی تھی مکہ ہی میں, آئیے آپ کو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں. اگر صرف اقتدار مقصود ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام بادشاہت قبول کر لیتے, مکہ میں آفر آ گئی تھی. نہیں, حضور انقلابی جد و جہد فرمائی, ایک منظم جماعت تیار کی ہے, اس کو صبر کے مراحل سے گزارا ہے, دعوت کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے, پھر بدر کا میدان سجا ہے اور فتح مکہ کے موقع پر اعلان ہوا کہ دین غالب ہو گیا. ایک سوال کا جواب بھی ضروری ہے, تو پھر پاکستان میں آپ بدر برپا کریں گے کیا؟ اللہ کرے کہ بدر تو برپا ہو, لیکن بہرحال یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں, دور مبارک میں حضور نے کفار کے خلاف قتال کیا ہے اور اسی کا حکم اللہ کے دین نے دیا. مگر ہم جب مسلمان معاشرے کی بات کریں گے تو یہاں کافر تھوڑے ہیں ہمارے سامنے, سارے مسلمان ہیں. افواج ہوں, ریاستی ادارے ہوں, ان کے اہلکار ہوں, حکمراں ہوں, سب مسلمان ہیں نا. تو مسلمان کی جان لینا تو کوئی آسان کام نہیں, اس کا فقہی تناظر میں تفصیلی مسئلہ تو مسئلہ خروج کہلاتا ہے, وہ علماء بیان کرتے, تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ منظم جماعت برپا ہو اور ایک تحریک برپا ہو, کسی منکر کے خاتمے کو نقطہ آغاز بنایا جائے اس باطل نظام کے خاتمے کے لیے, اور کئی اہل علم اسی نتیجے پر پہنچے. بارہا خطابات جمعہ میں اس کا ذکر آیا, بھی وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو بیان کرنا مقصود نہیں. تو ایک منظم جماعت ایک تحریک کو برپا کر کے اس باطل نظام کی تبدیلی کے لیے اور شریعت کے نفاذ کے لیے آغاز ہو سکتا ہے کسی منکر کے خاتمے کا. مثلا بہت بڑا منکر ہے سود کا دھندہ, سود کا نظام, اس کے خاتمے کے لیے میدان میں آنا. مگر کون لوگ جو اپنے گھر میں تو خلیفہ بن چکے ہوں پہلے, اپنے 6 فٹ کے وجود پر تو اسلام کو نافذ کریں, یہ منظم ہو کر باہر اتریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے شامل حال ہوگی. یہ ہے اس درمیانی عرصے میں, جب تک وہ تحریک اس معنی میں میدان میں نہیں آتی کہ دعوت کا کام, تبلیغ کا کام, ذہن سازی کا کام, سم و تعاد کا خوگر بنانے کا کام, جماعت کو منظم کرنے کا کام, یہ جاری رہے اور نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ. ایک اور نقطہ بھی آ جائے جس میں یہ بتا دیا جائے کہ بھائی حکمرانوں سے, ذمہ داروں سے, سیاسی قائدین سے ملنے کا کیا فائدہ آخر؟ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بھی سن لیں. آپ نے فرمایا الدین النصیحہ, دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے. عرض کی گئی اللہ کے رسول کس کے ساتھ؟ نصح و خیر خواہی, صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اللہ کے ساتھ, اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ, اس کی کتاب کے ساتھ, اور مسلمانوں کے ائمہ اولاً حکمراں پھر ذمہ داران اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. تو یہ خیر خواہی حکمرانوں کے ساتھ بھی ضروری, کیوں؟ عام آدمی غلطی کرے اس کا اپنا نقصان ہے, حکمراں غلطی کرے تو پوری قوم کا نقصان, وہ سیدھے ہو جائے تو پوری قوم سیدھی ہو جائے. حدیث میں آتا ہے الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر, اگر وہ بادشاہ سیدھے ہو جائے پوری قوم سیدھی ہو جائے گی. تو نصح و خیر خواہی کے ساتھ یہ جمعے کا خطبہ بھی بیان ہوتا ہے, نسخ و خیر خواہی کے ساتھ ہم عام دروس سے قرآن بھی کرتے ہیں، نسخ و خیر خواہی کے ساتھ ہم اپنے گھر میں درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ، نسخ و خیر خواہی کے ساتھ جو بھی معاشرے میں ذمہ دار افراد، وہ مفتیان کرام ہوں، علماء کرام ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، ان کے قائدین جہاں موقع ملتا ہے، اور معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے کچھ باثر طبقات ہوتے ہیں، ان تک بھی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ حکمراں ہوں یا کل کے ہوں یا آئندہ کے ہوں، کوئی بھی ہو، ان تک بات پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو بات شروع یہاں سے ہوئی تھی، صاحب وہ عمران خان صاحب سے آپ نے ملاقات کر لی، تو یہ کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ تو اس تمہید کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اور اس کی وضاحت یہاں پر آ کر اب بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ عمران خان ہو یا اس سے پہلے دیگر حکمران، مجھ سے پہلے جب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور ہمارے سابق امیر تنظیم عاقب سعید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، یہ ہمارے تنظیم اسلامی کے پہلے یعنی بانی تنظیم اسلامی، پھر امیر ان کے بعد امیر عاقب سعید صاحب، ان حضرات نے پوری کوشش کی، جہاں موقع ملے گا بات پیش کریں گے. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہم نے 3-3.5 سال مسلسل کوشش کی، مگر ہمیں موقع نہیں ملا. اب جب وہ اپوزیشن میں ہے تو کسی وجہ سے موقع مل گیا، ہم نے بات پیش کر دو، اور اس کو ہم نے تحریراً پریس ریلیز کی صورت میں شائع بھی کر دیا. جس سوشل میڈیا پر آج کل باتیں دونوں طرف کی آ رہی ہیں، وہ ذرا پریس ریلیز بھی ہمارا پڑھ لیں. ہم نے کہا کہ ہاں آپ نے ریاست، وہ ہم نے بیان کر دیا تھا ان کے سامنے، آپ نے ریاست مدینہ کا نام لیا، اچھی بات ہے. آپ کہتے ہیں امریکہ سے آزادی لینی ہے، بالکل اچھی بات ہے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، اور وہ جو اب تحریر ہے وہ ہماری چھپی ہوئی ہے. اصل آزادی کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کی غلامی میں آئیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کریں گے تو ہمارے معاملات سدھریں گے. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. میں نے تو ان کے سامنے پورے سورۃ الفاتحہ تلاوت کی تھی، اس مالک یوم الدین بھی آتا ہے، اور میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ اسی اسٹیج پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، مگر وہاں گانے بھی بجتے ہیں، مخلوط ماحول بھی ہوتا ہے، ذرا اس کی بھی تو فکر کر لیں. اور پھر ہم نے کہا کہ سیاسی میدان کے اعتبار سے بھی استحکام لانے کچھ مشورے دے دی، وہ چھپا ہوا ہمارا پریس ریلیز، اور پھر ہم نے وہاں بھی یہ بات کی، وہ بھی ان کے سامنے کہی اور پریس ریلیز میں بھی ہے کہ ہمارا دیانت داری کے ساتھ تجزیہ ہے کہ انتخابی سیاست سے نظام نہیں بدلے گا، نظام بدلے گا انقلابی راستے سے. اور چند منٹ کی ملاقات تھی تو ہم نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بھی، جو ان کی معروف بیان القرآن ہے، بیان ہے اصل میں تو، اور منہج انقلاب نبوی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ تحفتاً پیش کر دیا، اور انہوں نے کہا جی میرے گھر میں رکھوا دیجئے. ان کے آفس میں ہم نے ملاقات کی تھی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے بھائی، ان کو بھی مشورہ دیں گے. آپ کو پہلے بھی حکمرانی ملی، آپ نے سود کا نظام ختم نہیں کیا، اللہ کو آپ کیا جواب دو گے بھائی؟ موقع مل گیا کوشش کرو، اور اللہ کرے میرے دل کی آواز ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کوئی سمجھا دے. اب تو حکومت میں بیٹھے ہو بھائی، اور دینی قیادت کے سیاسی امام آپ ہیں، بہرحال تو سود کا جو فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے آیا، اب تو حکمراں ہو نا بھائی، تو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش کر لو. یہ ہے وقتی مشورے جو ہم دے رہے ہیں، اور بھی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو چھپ آ گیا میڈیا کے اندر، تو میں نے چاہا کہ آج جمعے میں اس کی وضاحت ہو جائے. اب میں گن گن کے بتاؤں کس کس سے ملاقات ہوئی ہے تو طویل لسٹ ہو جائے گی. تو یہ اصولی بات ہے کہ ہم خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، اور اس ملک کی سالمیت بھی ہمیں عزیز ہے، اصل تو اسلام آنا چاہیے، مگر رہنا تو ہے نا، بگاڑ نہ آ جائے، تباہی نہ آ جائے، خانی جنگی نہ آ جائے، تو مشورے دیں گے. اور ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ بھائی یہ زبان کا صحیح استعمال کرو، یہ میں بات کر چکا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں، وقت بھی مکمل ہو رہا ہے، یہ زبان کا درست استعمال کرو، یہ زبان کی کھیتیاں برائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اور یہ آبرو ریزی کرنا، گالیاں دینا، بہتان لگانا، یہ حرام ہے. خدا را یہ سیاست کے اندر اس زبان سے تو اپنے آپ کو بچاؤ، نفرتوں کے بیچ نہ بو، اور اختلاف رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ کہ اس میں بد کرداری پر آ جانا اور بد اخلاقی پر اتر آنا، یہ اپنی عاقبت کو خراب کرنے والی بات ہوگی. اور آخری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ان تفسروں میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ فلاں کی سائیڈ لے رہے ہو، فلاں کی سائیڈ کا مسئلہ نہیں، آپ سب اتفاق کریں گے ذوالفقار علی بھٹو سے، سب کو اختلاف ہوگا نا، مگر بڑے بڑے علماء بھی اس بات کو تسلیم کرتے کہ ایک کام اس سے اللہ تعالیٰ نے کروا لیا تھا، کون سا؟ قادیانیوں کے خلاف، تو اس کی تحسین کریں گے نہیں کریں گے؟ اب کوئی کہے جی بھٹو نے بڑا اچھا کام، اچھا بھٹو کی سائیڈ لے رہے ہیں آپ، اور کوئی آج اس کو یہ بھی کہہ دے گا پیپلز پارٹی کی سائیڈ لے رہے ہیں. اور سائیڈ لینے کی بات نہیں، قرآن کہتا ہے کہ خیر کی بات ہو تعاون کرو، کم سے کم تحسین ہی کر دیں نا، اور شر کا معاملہ ہو تو اس پر تنقید کر دو، غلط بات ہے. اسی طرح ان تفسروں کے اندر کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی کے، تو وہ سائیڈ لینے والی بات نہیں، ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس انتخابی سیاست کے دھندے سے ہمیں کوئی امید نہیں کہ اسلام ہے جو ہماری اصل فکر ہے، مگر اس ملک کی سالمیت کے لیے مشورے بھی دیں گے، بات بھی پہنچائیں گے، نصر و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں کسی بھی قسم کے تعصب سے، فتنے سے اللہ محفوظ رکھے، اور اس اصولی بات کو سامنے رکھیں اصل ہمارا دین، اس سے ہماری محبت، ملک سے محبت ہے اسلام کی وجہ سے، اور اسلام اگر آنا ہے اس ملک پہ تو انقلابی راستے سے آنا ہے، اس سے کم تر ملک تباہ نہ ہو، برباد نہ ہو، اس کی سالمیت کے لیے مشورے بھی دیے جائیں، نصر و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ لوگوں سے کلام بھی کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ مجھے اور آپ کو باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.